do. Chale, Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alim Muhammad. To hamari guftugu inshallah jo continue karegi wo masumin alaihis salam ki duaon ke hawale se. اور اس میں ہم نے پچھلی دفعہ جو پچھلے دو دفعہ جن دعاؤں پہ گفتگو کی تھی وہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے تھی، اور ہماری ظاہر ہے کہ کوشش یہی ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے معارف کو، معارف کا مطلب ہے کہ زندگی کی حقیقتوں کو جانیں اور سمجھیں کہ یہ دعائیں جو ہیں وہ ہمیں زندگی کی مختلف حقیقتوں کے بارے میں کیسے ایجوکیٹ کرتی ہیں. تو اس میں ہم نے یہ بات بھی انہی دعاؤں کی ذریعے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ انسان کی زندگی میں بہرحال مخالفت کی یا دشمنی کی ایک بہت زیادہ امپورٹنس ہے. یعنی وہ زندگی کم از کم آپ کے دینی زندگی نہیں ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ میری کسی سے لڑائی نہیں ہے، میرا کوئی مخالف نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان دین پر نہیں ہے. اگر کوئی اس کا مخالف نہیں ہے، اگر وہ خود کسی کا مخالف نہیں ہے، کیونکہ انسان کو طاغوت کا کافر ہونا ہے اور اللہ پر ایمان لانا ہے، یہ دونوں باتیں آپس میں ساتھ چلتی ہیں. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کہے جناب میرا مشرب جو ہے نا وہ صلح کل ہے، کہ بس میں ہر ایک سے ایٹ پیس ہوں. تو دیٹ از سمپلی ناٹ پاسبل. اور اس کی ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی برکات ہیں، مطلب خاص طور سے وہ دشمنی جو خدا کے رستے میں کی جائے، خدا کے لیے کی جائے، اس کی اپنی برکات ہیں. ٹھیک. تو اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے ہم اب جس مطلب دعاؤں کے سلسلے کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ دعائیں ہیں جو مکارم اخلاق یا حسن اخلاق کے طلب کرنے کے حوالے سے کی گئی ہیں معصومین علیہ السلام کی جانب سے. اور ان دعاؤں میں ظاہر اخلاقیات کے موضوع پر ہم بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں آلریڈی، اور ایک دو باتیں بس ذہن میں رکھیں جو بار بار تذکر کے لائق ہیں. وہ یہ ہے کہ اخلاقیات ہی اصل میں وہ چیز ہے، یعنی دین کی تعلیم کردہ وہ پورا ایک شاخ ہے کہ جو انسان اور معاشرے کو بلڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کا خاص طور سے مسلمانوں کا جو بہت عرصے سے ایک طریقہ رہا ہے کہ ہم دو چیزوں کو مینلی امپورٹنس دیتے ہیں یا اس کی اہمیت کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں اپنے اندر. ایک ہمارے رسوم و رواج ہیں، یعنی کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز ہیں، یعنی محرم، رمضان، رجب، شعبان، دیٹ از یور کسٹم اینڈ ٹریڈیشن. ٹھیک ہے، ایون جس طریقے سے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور افطار اور سحری، وہ بھی کسٹم اور ٹریڈیشن ہے. حقیقی روزہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ حقیقی روزہ افطار اور سحر سے الگ ہٹ کے ایک چیز کا نام ہے. ٹھیک، تو یا تو ہم اس پہ جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پورا زور جو ہے وہ روایات اور رسومات پر ہوتا ہے، یا اس کے بعد ہم لا اینڈ رول جو ہیں، جنہیں جسے کہہ لیں کہ اپنے فقہ اور اس کے جو اصول ہیں، یعنی آپ کے جو رولز کے جناب یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے، یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے مسلمانوں کا جو پورا نظام ہے وہ ان دو چیزوں سے ڈومینیٹ ہو رہا ہے، اور اس کے جو نیٹ آؤٹ پٹ ہے اس کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کسی اچھی حالت میں نہیں ہیں. اور ہمارے اندر ان تمام چیزوں کو کرنے کے باوجود، مطلب جس طریقے سے ہمارے یہاں محرم اور ربیع الاول اور رجب، شعبان، رمضان، بقرعید سیلیبریٹ کی جاتی ہے اتنے بڑے پیمانے پر، اس کے کچھ فوائد ضرور ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل وہ یوز لیس ہے، کچھ فوائد ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس سے اوور آل انسان سازی اور معاشرہ سازی نہیں ہوتی. और जहाँ पर हमें एक बात जो डिफिशेंसी और प्रॉब्लम वाज़े तौर पर दिखती है, वो किस जगह पे दिखती है? मॉरल ग्राउंड्स और स्टैंडर्ड्स पे। ठीक है, तो इस बात को अगर हम खुद कुरान करीम से देखें, आइम्मा अलैहिस्सलाम की दुआओं से देखें, तो हमें वाज़े तौर से नज़र आता है कि अगर इंसान की शख्सियत को बनना है, अगर इंसान को किसी मेयार पर आना है, तो उसके लिए मेहनत अखलाकियात पर करना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को किसी मेयार पर ले जाना चाहते हैं, तो उनके अखलाक पर मेहनत करना ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप उनको जो है ना पूरा सब डूज़ एंड डोंट्स रटा दें। उसकी बारी, उसकी अहमियत अपनी जगह पर है, लेकिन असल अहमियत अखलाकियात। और अखलाकियात क्या है, वो हमने बहुत दफ़ा बयान किया कि अखलाकियात का ताल्लुक जो है वो आपके नफ्स में मौजूद सिफात से है। ठीक, अखलाकियात का जो है बुनियादी तौर से वो उसका नाम नहीं है कि आप क्या करते हैं। अखलाकियात का ताल्लुक इस बात से है कि आपके नफ्स में सिफात का क्या हाल है, आपकी इनर क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स किस नौइयत और मेयार की हैं, और ये कि आपका अमल उन सिफात से निकलता है या कहीं और से आता है। ठीक, यानी वो कौन सा अमल है जो इंसान को फ़ायदा देता है, वो कौन सा अमल है जो आपके ज़िंदगी और माशरे को बेहतर बनाता है, जो आपकी सिफात से निकले। ठीक है, यानी कि सारी बातें कर चुके हैं तो मैं इस पर रिवाइज नहीं, रिपीट नहीं करना, कि यानी मिसाल के तौर पर आपकी नमाज आपकी सिफत बंदगी से निकले। ठीक है, आप नमाज पढ़ें नहीं खाली, क्योंकि खाली नमाज पढ़ना फ़ायदा नहीं देता इतना, वो ज़ाहरी फ़वाद हैं, उसमें हकीकी फ़वाद नहीं मिलते इंसान को। तो हकीकी नमाज का फ़ायदा कहाँ से आता है, क्यों आता है? कि जब नमाज सिफत बंदगी में से आती, बरामद होती है। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस बिना पर यानी कि हमारे तमाम उलमा और जो भी मतलब गहरी नज़र रखने वाले लोग हैं, वो किस बात पर ज़ोर देते हैं कि माशरे की तामीर, इंसान की तरक्की, इंसान का इर्तिका अखलाकियात से होता है। और वो दो चीज़ें जिस पर हमारा बहुत ज़्यादा ज़ोर है, वो समझ लें आप कि उसकी अहमियत फ़क़त इतनी होती है कि वो लाइक अ ग्लू आपकी सोसाइटी को जोड़े रखते हैं, या उसको एक रनिंग में आने में मदद देते हैं, लेकिन वो उनकी क्वालिटी को अप नहीं करते, वो उनके मेयार को बुलंद नहीं करते। ठीक है, और ये बात हम जैसे इंशाल्लाह दुआओं के हवाले से भी देखेंगे तो हमें ये बात समझ में आएगी कि मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो हैं वो इन तमाम चीज़ों पर, अखलाकियात के ऊपर कितना ज़्यादा ज़ोर दिया है। ठीक है, हुसूल अखलाक पर। और जो दुआएं हमें मिलती हैं वो क्या हैं? मकारिम अखलाक। मकारिम अखलाक का क्या मतलब है? कि इंसान का वो खुल्क जो करीमाना हो, यानी वो अखलाकियात। और करीमाना का मतलब क्या? कि वो चीज़ जो आपको हर पस्ती से बुलंद कर दे, जिसके अंदर किसी किस्म की भी कोई लोलीनेस, मीननेस, घटियापन ये ना पाया जाए। यानी इंसान के अंदर जो सिफात हो वो सब की सब पाक हो, बुलंद हो, आला मेयार की हो। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पिरेशंस या इंस्ट्रक्शंस हैं मासूमीन अलैहिस्सलाम की हमारे लिए। ठीक है, ये बात बैकग्राउंड समझ में आ रहा है। अच्छा, दूसरी एक बात यहाँ पर अखलाकियात में, जब आप उसको माशरती लेवल पर लेके जाते हैं, कि अखलाकियात जो है ना वो वॉलेंट्री है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। वॉलेंट्री का मतलब क्या है? कि अखलाकियात के ऊपर कोई डंडा या ज़ोर या ज़बरदस्ती नहीं करता करता या कर सकता। यानी जैसे मिसाल के तौर पर लॉ ब्रेकिंग पर आप पनिशमेंट की बात करते हैं, सही है। यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि आपने ये बात सुना होगा कि जिसने नमाज तर्क कर दी उसके लिए इतना गुनाह है, ये अजाब है। लेकिन कभी भी किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि अगर किसी ने नमाज में तवज्जो ना की तो उसका क्या होगा, ठीक है? आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि उसके लिए इतना अजाब है, जहन्नम है, फलां है फलां है। लेकिन अगर ये कि किसी ने नमाज जो है वो खाली उठने बैठने के अंदाज में पढ़ दी, उसकी तवज्जो नहीं थी। कुरान करीम में कुछ हैं लेकिन आमतौर से ये बातें कभी भी हमारे रिलीजियस डिस्कोर्सेज में नहीं आती हैं। या ये कि आपने उस पर, जब भी रमज़ान आता है तो आप उस पर बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि जनाब ये 10 चीज़ें हैं कि जिनसे रोज़ा बातिल होता है और ये होता है वो होता है, लेकिन रोज़े के अंदर क्या करना है कि वो हकीकी और अखलाकी रोज़ा मुकम्मल हो, वो गुफ्तगू कम होती है। ठीक, तो अखलाकियात में जो एक मेन प्रॉब्लम है वो क्या है कि ये वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री का मतलब क्या है कि इंसान को ख़ुद से उनका ध्यान रखना है, आपके ऊपर कोई पुलिस नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, या आपके ऊपर कोई अजाब की धमकी नहीं है कि जो एक डंडे के तरीके से आपके सर पे सवार हो गए, नहीं करोगे तो ये पनिशमेंट मिल जाएगी। सही है बात के जी।
सिवाय वालदेन के हुकूक जो कि कुरान करीम में भी जिसका हुक्म है
जी।
कि अगर वालदेन कुछ कहें तो उस तक भी नहीं किया जाए, उसकी एक एक्सेप्शन है हजरत भाई अखलाकियात के हिसाब से?
नहीं, अखलाकियात के हवाले से लोग बात करते हैं, लेकिन आप इस बात को नोट करें कि जैसे आपके जहन में तर्क नमाज का अजाब एक दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है, आपके जहन में नमाज में तवज्जो ना करने का वो नुकसान मौजूद नहीं है। आप इस बात पे गौर करें, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपके ऊपर जो चीज़ थ्रस्ट की गई है या जो आपको सिखाई गई है वो लॉ है बुनियादी तौर से, ठीक है? तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं मैं कह रहा कि अखलाकियात पे बात ही नहीं होती, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अखलाकियात के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं वो उस तरीके से नहीं है जैसे कि लॉ ब्रेकिंग या लॉ अबाइडिंग मामला हैं। हाँ नहीं, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, यानी कि पहले स्टेप बाय स्टेप कि पहले ये समझ लें कि अखलाकियात का जो मसला है वो मोर और लेस आपको खुद तवज्जो करना है, उसके ऊपर उस तरीके से कानून का डंडा नहीं है जो आपके उन जगहों पर है जैसे फिकी मामलात में या उन तमाम जगहों पर। अच्छा, तो अब जब चीज़ें हमारे ऊपर आती हैं कि हम उसका ध्यान करें, हम उसकी तरफ तवज्जो करें, तो वहाँ पर आपके लिए जो फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट बन जाती है वो मारिफत है, ठीक है? यानी जैसे कि आप एक मिसाल आयतुल्ला जवादी आमली ने दी थी और मेरा ख्याल बहुत अप्रिएट एग्जांपल है इसी को समझने के लिए के बहुत सारे अफराद यानी मुस्लिमीन और मोमिनीन तकलीफ़ उठाकर बहरहाल नमाज फजर अदा करते हैं, पढ़ते हैं, फजर के लिए उठ जाते हैं, लेकिन उससे आधा घंटा पहले नमाज शब के लिए नहीं उठते, अगर चूँकि उसकी बहुत ज़्यादा फजीलतें और सब कुछ बयान की जाती हैं। क्यों? इसलिए कि वहाँ वही अजाब और अखलाक, यानी नमाज शब की जो अदायगी है वो उस वक्त है या उस वक्त आप उसको इम्पोर्टेंस देंगे जब आप उसके, मतलब उसके अंदर जो एक ये चीज़ मौजूद है कि नमाज शब पढ़ोगे तो तुम्हारी ज़ात में ये तरक्की होगी, तुमको ये कमालात मिलेंगे, तुम में ये बेहतरी आएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग इस बात से दिलचस्पी नहीं रखते, ठीक है? यानी अखलाक का ताल्लुक़ नफ्स में मौजूद सिफात को बनाना है। तो यहाँ से ये बात साबित हो रही है कि हमारी ये मेन दिलचस्पी नहीं है कि हम अपने नफ्स में आला सिफात को पैदा करें और उसमें से ख़राब चीज़ों को, हम क्या करते हैं, जस्ट ओबे द लॉ, کہ جہاں پر ان باکسز کو ٹک کرنا ہے کہ عذاب نہ ملے یا ثواب مل جائے، بس اس سے آگے جو خدا حافظ. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ عملاً دیکھیں گے اور ملاحظہ کریں گے تو اخلاقیات والا مسئلہ جو ہے وہ مشکل ہے نسبتاً، یعنی اس پر ہمیں خود محنت کرنا ہوتی ہے، خود دقت کرنا ہوتی ہے، اور اس کو نافذ کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ نہیں ہے، کوئی مورل پولیس نہیں بیٹھی ہوئی آپ کے اوپر. صحیح، تو یہ کام آپ صرف کب کر پائیں گے؟ جب آپ کے پاس درست معرفت ہوگی. یعنی اگر ایک انسان اس بات کو جانتا ہوگا، جیسے یہ روایات ہمارے پاس غیبت کے حوالے سے کافی ہیں، کہ کیونکہ غیبت کے بارے میں قرآن کریم نے کہا نا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، اور روایات میں یہ چیز موجود ہے کہ قرآن کریم نے جو یہ جملہ بولا ہے یہ حقیقت ہے، نہ کہ مجاز اور مثال ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو اس چیز کی طرف، اس اخلاقی برائی میں کوئی اتنا پریشانی نہیں ہوتی. یعنی کہ اگر آپ اس بات کو سوچیں کہ اگر ایک مسئلہ ہے، اخلاقی مسئلہ جس کا اتنا خطرناک کانسیکوینس ہے، تو آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ آپ میکسیمم ایفرٹ کریں گے اس سے دور رہنے کی، یا آپ اس بات کی کوشش کریں گے کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے کوئی جواز یا بہانہ مل جائے اس بات کے لیے. ہمیں اپنی تقاریر کے دوران جب بھی میں نے غیبت پہ بات کی ہے نا، تو اس میں زیادہ تر جو اس کے جواب میں کوسچنز آئیں یا آرگیومنٹس آئیں، وہ آئے ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غیبت کا کوئی نہ کوئی بہانہ مل جائے، وہاں بھی تو ہوئی تھی، اس کو ان کو بھی تو برا کہا تھا، ان کے بارے میں بھی تو یہ بات بھی تھی. ٹھیک ہے، یعنی میں آپ کو یہ مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے ایز اے مسلم اینڈ مومن، وہ بیسیکلی اخلاقیات کی طرف ٹیونڈ نہیں ہے. ارے بات سمجھ میں آپ کے، کہ ہم اس طرف متوجہ نہیں ہیں، ہمارا ذہن اس جانب نہیں جاتا کہ ہم اپنے اندر سے خراب صفات کو نکالنے، پرج آؤٹ کرنے کے اوپر محنت کریں، اور پاکیزہ صفات کے بیج بونے پر محنت کریں، یہ نہیں ہے. بلکہ ہم جہاں جہاں پر وہ لا ہے اور ایک سختی ہے اس کو تو مان لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے نا وی وانٹ اے فری اسپیس. اور اگر اخلاقی طور سے کوئی پابندی ہم پر عائد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا اخلاقیات ہم کو کسی جگہ پر پابند کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، تو ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے کوئی ڈیٹور نکالیں، کوئی بھاگنے کا راستہ نکالیں. ٹھیک ہے، یعنی جیسا غیبت کے اس میں میرا خود ایکسپیرینس ہے کہ زیادہ تر لوگ اس میں ایکسیپشنز ڈھونڈنے کے سوالات کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے وہ ایک موقع مل جائے کہ جہاں یہ کام وہ کر سکیں، آن ون پریٹیکسٹ اور دا ادر. اور یہ والی بات میں نے محسوس نہیں کی یا بہت کم کی کہ یہ اتنی خطرناک آیات اور روایات کو سننے کے بعد لوگوں پر کوئی لرزہ یا خوف والی حالت طاری ہوتی ہو، کیونکہ غیبت والا گناہ جو ہے، چغل خوری والا گناہ جو ہے، یہ تقریباً ہر شخص کر رہا ہوتا ہے یا کر چکا ہوتا ہے لائف میں. تو یہ میں نے محسوس نہیں کیا کہ لوگوں پر ہیبت طاری ہوتی خوف کے، اف میں نے کس قدر بری چیز اپنے نام عمل میں شامل کر لی، یہ والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ رہے ہیں اب بات، کہ اخلاقیات کا جو مسئلہ ہے وہ والنٹری ہے، یعنی آپ کو اس پر خود سے توجہ کر کے محنت کرنی پڑتی ہے. یہ لائک وہ رول اور لا اور توزیع المسائل اور وہ عذاب ثواب جائز ناجائز نہیں ہے یہاں پہ، اگرچہ کہ مطلب اخلاقیات کے حوالے سے یہ تمام چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن ہماری تربیت میں نہیں ہے یہ سارا، ہماری تبلیغات میں نہیں ہے یہ اس طریقے سے. ٹھیک ہے، بتائیں میں نے جو مثالیں دیں صحیح تھیں غلط تھیں؟ ایسا ہے نا کہ ہمارے اندر وہ اویئرنیس یا وہ کانشسنیس اخلاقیات کے حوالے سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی درست ہے. اور اسی چیز کو مطلب قرآن کریم نے بھی بیان کیا اپنے مخصوص انداز میں کہ خدا نے انسان کا جو شعور ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں اس کو تین چیزوں میں منحصر کیا ہے، شعور ہے انسان کو، ایک سمع، ایک بصر اور ایک فؤاد یا قلب، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک انسان کو یہ کوالٹی دی کہ انسان سن کر اور چیزوں کا مطلب اخذ کرتا ہے، ان کو سمجھتا ہے، ایک اس کی بصر ہے کہ انسان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان میں موجود عبرت اور ہدایت کو حاصل کرتا ہے، جانتا ہے، اور سما اور بصر کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تمام ایکسپیرینسز کو سیو کرنے کے لیے، پروسیس کرنے کے لیے، اس پر لاجک اور عقل اپلائی کرنے کے لیے انسان کا قلب ہے اور فؤاد ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تین چیزیں ہیں کہ جو انسان کو کیا کرتی ہیں، آپ کا شعور ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی انسان کے پاس یہ سب نہ ہو تو وہ پھر چلتی پھرتی لاش سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی یعنی جیسے قرآن کی آیتوں میں کہ انک لا تسمع الموتا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جیتے جی میت ہو جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں۔ تو مردہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بدن کا مردہ ہونا نہیں، دلوں کا مردہ ہونا۔ ان کو تم کچھ نہیں سنا سکتے، ان کو کچھ نہیں سنا سکتے۔ ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، کہ نہ تم ان کو یعنی نہ مردوں کو سنا سکتے ہو، نہ ان بہروں کو، ڈیف پیپل کو سنا سکتے ہو کہ جب وہ منہ موڑ کر تم سے چلے جائیں۔ صاف بات ہے نا، یعنی کہ اگر کوئی ڈیف ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو سمجھ رہا ہے کچھ بول رہے ہیں، لیکن اگر وہ آپ سے منہ موڑ کے چل پڑے تو آپ چیختے رہیے اس کے پیچھے، کیا سمجھ میں آئے گا اس کو، ٹھیک ہے؟ تو دعا جو ہے نا، دعا، یہاں پر ایک اور بات بھی ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ دعا جو ہے وہ بائی لیٹرل ہے، کیونکہ دعا کا مطلب کیا ہے؟ پکار۔ ایک دعا جو ہے وہ ہم کرتے ہیں خدا کے، خدا سے، اور ایک دعا جو ہے وہ خدا اور معصوم کرتے ہیں ہم سے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی فقط یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو پکارتے ہیں بلکہ آپ سے پہلے وہ آپ کو پکارتے ہیں، ٹھیک؟ اور وہ آپ کو کس لیے پکار رہے ہیں، کس لیے پکار رہے ہیں، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اصل وہ ہے جس کے لیے وہ آپ سے دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس بات کو تقریباً ہم وہ نہیں کرتے، احساس نہیں کرتے کہ دعا دو طرفہ ہے۔ اور جیسا کہ علامہ طباطبائی نے لکھا ہے کہ توبہ بھی دو طرفہ ہے، توبہ یعنی دونوں طرف سے، خدا کی توبہ بندے کی طرف اور پھر بندے کی توبہ خدا کی طرف۔ تو ان میں اولیت کس کو حاصل ہے؟ خدا کی توبہ بندے کے لیے، یعنی اگر خدا بندے کی طرف توبہ نہ کرے، یعنی بندے کی طرف نہ پلٹے، بندے کی طرف توجہ نہ کرے، تو آپ کو کبھی بھی توبہ کرنے کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اگر خدا اور رسول اولاً ہم سے دعا نہ کریں، یعنی ہم کو دعوت نہ دیں، ہم کو نہ پکاریں، ہم کو اپنی طرف نہ بلائیں، تو پھر کسی بھی چیز کا شعور اور ہمیں اس بات کا شعور ہی نہیں حاصل ہوگا کہ ہمیں کیا دعا کرنی ہے یا ہمیں کیا مانگنا ہے، ہمیں کس لیے پکارنا ہے۔ تو یہ رسول ہیں جو ہمارے طرف دعا کر رہے ہیں، تو دعا کو سننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ بہرا نہ ہو، مردہ نہ ہو، ठीक, इनको तुम नहीं सुना सकते, जितने भी इनके लिए दुआ करते रहो, जितना भी इनको पुकारते रहो, और किसको नहीं सुना सकते। वमा अंत बिहादिल उमय अन ज़लालतिहिम, और जो अंधा है, नाबीना है, ब्लाइंड है, तुम उसको उसकी गुमराही से बाहर निकाल कर हिदायत के रास्ते पे नहीं ला सकते। ठीक है, तो आपको ये वॉलंट्री का मतलब भी समझ में आ गया ना, कि वॉलंट्री का मतलब क्या, कि आपके समा बसर फुआद हेल्दी हों, और समा बसर फुआद के हेल्दी होने का मतलब क्या है, कि उसमें ये क्वालिटी मौजूद हो कि जितनी भी बातें वो सुनते हैं उनमें सही और गलत को अलग कर सकें, और गलत को रिजेक्ट करके सही को कबूल करें। ठीक है, और फिर आपके कल्ब में या आपके फुआद में किस बात की सलाहियत मौजूद हो कि जो सही बात वो एंटर हो उसके अंदर, उससे फिर वो प्रोसेस करके आपको सही नतीजा दे सके, क्योंकि नतीजा समा व बसर नहीं देते। नतीजा कहाँ से आता है, आपके कल्ब से आता है, जो वहाँ से आप इनपुट इनटेक लेते हैं, तो आपका कल्ब उस इंफॉर्मेशन को, डेटा को प्रोसेस करके फिर नतीजा देता है। तो बात वाज़ेह हो रही कि ये अखलाकियात खाली डूज एंड डोंट्स का नाम नहीं है। अखलाकियात का मतलब ये नहीं कि ये कर लो और इससे रुक जाओ। इस इंट्रोडक्शन से बात समझ में आई कि अखलाकियात का मतलब है सिफात पर मेहनत करना, क्वालिटीज पर वर्क करना, ख़राब क्वालिटीज़ को बाहर निकालना, अच्छी क्वालिटीज़ को इंडक्ट करना, तरक्की देना, ये अख़लाक़ है। तो अब यानी यहाँ पर जो हमारी मतलब ये बैकग्राउंड गुफ्तगू इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी ताकि अख़लाक़ क्या है। तो अब मैं अख़लाक़ियात के हवाले से या मकारिम अख़लाक़ पर कुछ जो दुआएँ हैं, यानी कि जो ये कह लीजिए कि आपको बताती हैं कि कौन सी सिफात लेना है और कौन सी सिफात निकालना है, क्या तलब करना है ज़िंदगी में और क्या दूर करना है। तो क्योंकि अभी जो तारीख़ें हैं, ये तारीख़ें जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से है कि आपको इल्म होगा ना कि आपकी जो विसाल और वफ़ात है उसके हवाले से दो तारीख़ें मशहूर हैं, और मैंने पहले बताया भी था कि वो उसके रीज़न भी एक बड़ा अजीब सा है कि वो नुक्ते हैं उसका रीज़न, तिसईन और सबईन। बहरहाल क्योंकि अब जो ओल्ड अरबिक थी वो नुक्तों के बग़ैर होती थी, तो उसमें अगर आप सबईन लिखें यानी 70 या तिसईन लिखें 90, तो ज़ाहिरन देखने में एक ही जैसा लगेगा आपको बग़ैर नुक्तों के। तो यानी उसमें जो बात थी कि बीबी की जो इंतकाल है वो हुजूर के विसाल के 70 या 70 दिन के बाद है या 90 दिन के बाद है, तो 70 दिन जो है वो 13 जमादियुल अव्वल बनेंगे, और अगर आप 90 दिन करेंगे तो 3 जमादियुस सानी होगा। तो इसलिए यानी कि वन डेट आउट ऑफ द टू, ये वो दो तारीखों की बुनियादी तौर से ये एक वजह है कि इन दो में से कोई एक तारीख है। तो बहरहाल 13 जमादियुल अव्वल अभी आई थिंक कल गुजरी, तो मैं आप ही की दुआओं के हवाले से एक दो दुआएं जो, और एक चीज़ और भी है कि हमारे पास यानी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से जो मालूमात हैं या जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत कम है। सही, यानी अगर आप 14 मासूमीन में देखें कि किसके बारे में आपको कितना मालूम है, तो शायद जनाब सैयदा के हवाले से जितना है वो सबसे मुख्तसर है, और उसका रीज़न समझ में भी आता है। होना चाहिए ना ऐसा या नहीं होना चाहिए, क्योंकि یعنی اگر کوئی بھی خواتین ہے تو خواتین کے بارے میں انفارمیشن پبلک کیوں ہوگی؟ نہیں ہونا چاہیے نا. یعنی یہ مسلمانوں نے نہ معلوم یہ کون سی سنت ایجاد کی ہے. میں پرسنلی آئی کی ناٹ گیٹ اوور اٹ. مجھے اس کا کوئی بہت زیادہ ریزن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مطلب اہل سنت بھی اور ہمارے یہاں بھی کہ یعنی جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں یا دیگر بیبیاں ہیں تو ظاہر ہے کہ جب آپ ایک بات کرتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ گھر میں ہیں اور مستور ہیں اور وہ تمام کے تمام معاملات ہیں تو آپ کو یہ بات نظر آتی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی خواتین ہیں ان کے بارے میں کوئی بہت انفارمیشن تو آپ کو نہیں ہے, نہ ان کی زندگیاں باقاعدہ ڈسکس کی گئی ہیں. صرف اتنا جتنا حضرت عیسیٰ کی ولادت سے متعلق ہے, اور کیا ڈسکس ہوا. یعنی ان کے اس میں بیسیکلی جو یعنی مریم جو ڈسکس ہوئی ہیں وہ بنیادی طور سے ود ریفرنس ٹو عیسیٰ ڈسکس ہوئی ہیں. صحیح ہے, یعنی وہ والا پہلو مینلی ہے. لیکن آپ کو اور جیسے ان کی ولادت کے حوالے سے کیونکہ وہ ایک مخصوص مقام ہے, وہ کون سا ہے کہ یعنی تاریخ نبوت میں وہ ایک بہت ہی اسپیشل موقع ہے, حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کی ولادت. یہ دو مقامات, دو جو چیزیں ہیں نا, یہ بہت اسپیشل ایونٹس ہیں نبوت کی تاریخ میں. تو قرآن کریم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا, حضرت یحییٰ کی ولادت کو بھی تو حضرت زکریہ کا واقعہ پورا سنایا, اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو بھی کہ جس میں بی بی مریم کا کہ اپنا ولادت اور حضرت عیسیٰ کی ولادت, وہ بات نہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں وہ کم ہیں, لیکن اس میں ایک بات جو اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جتنا کچھ بھی ہے اس کے اندر جو کوالٹی ہے وہ خود بولتی ہے, جو معیار ہے وہ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کس انسان کا کلام ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی دعائیں مکارم الاخلاق پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا, اور اس بھی ہم نے شاید پہلے اس پہ بات کی بھی تھی لیکن تبرکن اگر میں اس کو دوبارہ دہرا دوں کہ یہ جناب سیدہ کی ایک دعا ہے, نماز ہے, نماز کے بعد کی دعا ہے, چار پانچ سطروں کی لائنوں کی. اس میں آپ نے فرمایا کہ سبحان من یرا اثر النمل فی الصفا, یعنی خدا کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد کہ وہ ذات, سبحانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, انسان کے ہر خیال اور سوچ اور وہم سے بالا تر, یعنی وہ ذات لائق تسبیح ہے جو چونٹی کے اثر کو سخت پتھر میں دیکھتی ہے. اگر آپ ان جملوں کی باقاعدہ مانا, من یرا, یرا یعنی جو دیکھتا ہے, اثر النمل, نمل یعنی چونٹی کا جو اثر ہے, پھر صفا جو سخت صاف پتھر ہے, یعنی ایک پتھر جس پر صفا یعنی اس پہ مٹی بھی نہیں ہو, بالکل صاف سخت پتھر, اس پر اگر ایک چونٹی چل رہی ہے تو اس کے قدموں کے نشان کو بھی دیکھتا ہے. اب یہ معمولی جملہ نہیں ہے, یہ معمولی جملہ نہیں ہے. سبحان من یرا وقع الطیر فی الہوا, اور لائق تسبیح ہے وہ جو ایک پرندے کی ٹریجیکٹری کو ہوا میں دیکھتا ہے. اب اگر آپ اس جملے پہ غور کریں, مطلب یہ دونوں باتیں جو ہیں نا بہت زیادہ مطلب ڈیپ سائنٹیفک سینٹنسز ہیں ایک لحاظ سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ एक चीज चाहे कितनी ही हल्की क्यों ना हो, उसका असर है। और जो एक मीडियम है बाहर हाल, वो कितना ही बज़ाहिर इनर्ट क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद उसका एक असर है। या इसी तरीके से कि अगर एक मीडियम लाइक हवा कितना ही लतीफ़ क्यों ना हो, लेकिन वो भी अपने अंदर हरकत करने वाली चीज़ों की ट्रेजेक्ट्री को महफूज रखता है। यानी जैसे आप जैसे जेट प्लेन के हरकत करने को देखते हैं, तो वहाँ पर आपको एक ट्रेल नज़र आती है उन सब की, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम बातें, यानी अगर हम जो है इन दुआओं पर या मासूमीन के कलेमात पर अगर मुसलमानों ने मतलब उसको सही तरीके से गौर किया होता, खाली दुआएं ना समझी होती, तो शायद आज हमारे उलूम में बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी होती। ठीक
तो बेसिकली फैब्रिक ऑफ स्पेस पे जो भी असर हो रहा है उसकी बात की गई है।
है, हर चीज़ प्रिजर्व्ड है और सब कुछ खुदा की नज़रों के सामने है, ठीक है। और खुदा की नज़रों के सामने होने का भी जो आइडिया है वो बहुत ज़बरदस्त है
नहीं, होने
कि
से पहले पता है खुदा
नहीं
इतनी
नहीं
बारीक बीनी, आई थिंक
नहीं
डिटेल में डायमेंशंस एक वक्त में इतनी
खुदा
बारीक
की
बीनी।
नज़रों के सामने होने का जो मसला है ना, वो इस लिहाज से बहुत अजीब है कि आप अगर इसको देखना तसव्वुर करें ना, देखना यानी जैसे आप किसी चीज़ को देख रहे हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो ये देखना उस जरिए से पॉसिबल नहीं है।
प्रसाइसनेस
ये
ऑफ
कौन सा देखना है कि जब एक हस्ती हर शय की ऐन हकीकत हो। अरे मैं समझ में, ये वो देखना है और वो महफूज रखना है। यानी मेरे पास जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो खुदा की नज़र में क्यों हैं और क्यों महफूज हैं, इसलिए कि मेरे वजूद की आयन हकीकत वो है। ये एज एन आउटसाइडर या एक दूसरे बाहर वाले किसी आले से नापना और सेव करना नहीं है, ठीक है। ये बहुत, और ये चीज़ भी हमको कुरान और मासूम ने समझाई है कि खुदा का देखना ये देखना नहीं है जिस तरीके से तुम चीज़ों को देखते हो और नापते हो। खुदा का देखना वो है कि वो ऐन हकीकत के तौर पर देखता है और सबको महफूज रखता है। तो इन अल्लाह लतीफ़ुन खबीर, ये लतीफ़ व खबीर की एक मिसाल है कि जो आपकी इस जुमले में आ रही है। खुदा किस कदर लतीफ़ है, लतीफ़ का मतलब है कितना सटल है, कि वो इस हद तक भी अगर कोई चीज़ जो सेंसेस में नहीं आ रही होती उन सब को भी देखता है और रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। तो ये जैसे वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जुमले क्या हैं, ये खुद उस इंसान के मेयार को बताते हैं कि जो इंसान ये बात कर रहा है और जिसके जरिए से ये सब मारिफ अदा हो रहे हैं ना, कि और इसी में जो मुझे बहुत ज़्यादा एक वो चीज़ लगती है, फील होती है ना इन्हें, कि मासूम की जो बरकत और अजमत है, कि यानी एक बात दिमाग में आती है कि जिन्हें हम उलमा कहते हैं ना, जिन्हें हम उलमा मानते हैं और जिनकी इल्मियत के हम बहुत ज़्यादा कायल हैं, वो मासूमीन के कलेमात को उनके चंद कलेमात की तशरीह में और तफसीर में पूरी ज़िंदगी गुजार के उस पर फ़ख्र करते हैं। वो हमारा आलिम है। अरे बात समझ में, यानी मासूम जो है ना, मासूम की ज़बान मुबारक से ये मारिफ फ्लो कर रहे होते हैं एज इफ नथिंग, यानी जैसे कुछ भी नहीं है, एक चीज़ बह रही है, ठीक है, फ्लो कर रही है। लेकिन हम जैसे यानी कि इंसानों में से, और वो लोग जो उलमा हैं, अस्सलामु अलैकुम, वो उलमा कौन से हैं कि जो उन कलमात को लेते हैं और उस पर तहकीक में पूरी पूरी ज़िंदगियां सर्व करते हैं और फिर उस पर फ़ख्र करते हैं। ये फ़र्क है। یعنی اس میں جیسے کہ آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی ایک جملہ کہا تھا کہ رسول کے امی ہونے کا حقیقی معنی یہ ہے کہ رسول اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے بو علی سینہ اور ملا صدرہ اور حکمہ اور عرفا سب کے سب امی ہیں، یعنی ایسے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، رسول اس ہستی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہیں اس پہ حیرانی ہوتی کہ یہ چیزیں جس طریقے سے ان کے کلمات میں بہہ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی مطلب وہ چیز نہیں، کوئی بات نہیں، انہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے سامنے یہ تمام کی تمام حقیقتیں ان کی نگاہوں کے سامنے روشن ہیں، ہم اس کو اپنا دماغ لگا کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دکھ رہا ہے سارا کچھ ان کے مشاہدے میں، ٹھیک؟ تو میں ایک مختصر دعا صحیفہ فاطمیہ میں بی بی سلام اللہ علیہا کی، جو کس نام سے ہے، دعائے مکارم الاخلاق، تو امام سجاد علیہ السلام کی جو دعا ہے صحیفے میں، وہ تو بہت طولانی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ رفتہ رفتہ کریں گے ڈسکس، لیکن ابھی میں آج اس دعا کی تھوڑا تلاوت کرتا ہوں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اخلاقیات کیا ہیں. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. اچھا، ہم نے اب تک جتنی بھی دعائیں پڑھیں، دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کی، اس میں ہم کو ایک نقطہ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جانا چاہیے اور بار بار دکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر دعا کی ابتدا خدا کی عظمت اور بزرگی اور صفات کے بیان کرنے سے، اور اس کے مقابلے میں اپنی کمائیگی اور نالائقی اور کمظرفی اور بے وقتی کو کا اقرار کرنے سے شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس پر عرفا نے، اور عرفا سے میری مراد ہے کہ جتنے بھی طول تاریخ میں اہل معرفت میں، جتنے بھی مذاہب میں اہل معرفت میں، انہوں نے ان تمام باتوں کو اچھے طریقے سے کمپائل کیا ہے، بیان کیا ہے. وہ کیا چیز ہے کہ یعنی اس اصول کو بھی یاد رکھیے گا، یہ بہت قیمتی اصول ہے، کہ آپ کے لیے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کرتے ہیں یا کس عزم کو یا کس ریلیجن کو فالو کرتے ہیں. آپ کے لیے اصل فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ایگزسٹنس کے، یعنی وجودیت کے، جتنے درجات اور لیولز ہیں آپ ان میں سے کس لیول میں پائے جاتے ہیں. میں اس بات کو سمجھاؤں تھوڑا سا. مادیات کا جو میٹیریلسٹک جو لیول ہے، جس میں میں اور آپ ابھی موجود ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میٹیریلسٹک لائف کا مین فیچر کیا ہے، اصل خصوصیت کیا ہے اس کی، بتائیں. یعنی ایک محدودیت ہے، فنا ہے، لیکن میرے لیے اصل چیز کیا ہے؟ آپ اگر غور کریں کہ جس جگہ پر ہم موجود ہیں، یعنی جو میٹیریلسٹک لیول ہے، اس میں ہمارے لیے جو اصل بات ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنے سینسز اور میٹیریل ایگزسٹنس کے تھرو سے سمجھتے ہیں، ہے یا نہیں؟ آپ خدا بھی اپنے میٹیریل سینسز اور میٹیریل ایگزسٹنس کے تھرو سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایگزسٹنس کا لوئسٹ لیول ہے، اور بعض عرفا کی نظر میں یہی وہ شجر ممنوعہ ہے جس کے قریب جانے سے خدا نے آدم کو منع کیا تھا. فوربیڈن ٹری کیا ہے؟ فوربیڈن ٹری وہ نالج ہے جو یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھے ہر چیز جو ہے نا وہ سینسز کے تھرو سے سمجھاؤ. وہ کہتا ہے یہ تھا وہ شجر ممنوعہ جس کے قریب جانے سے خدا نے آدم کو منع کیا تھا، اور جب آدم نے اس کو چکھ لیا تو وہ کس ڈومین میں آ گئے کہ جہاں پر جتنا بھی علم ہے، جتنی بھی معرفت ہے، وہ سب کے سب اس کے ذریعے سے. اور انسان کس دھوکے میں مبتلا ہے یہاں پہ کہ اگر میں اس کے ذریعے سے چیزوں کو مجھے نہیں ملیں گی تو میں ایمٹی ہوں، میں خالی ہوں. ٹھیک ہے، یہ شجر ممنوعہ کا اثر ہے. اور ایسے ہی پھر جب آپ یہاں سے اوپر اٹھتے ہیں تو آپ اپنے عالم برزخ، عالم برزخ کا لیول کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے مطلب جو آپ کی فکر ہے، خیال ہے، کہ پھر آپ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یعنی آپ کو یہ بات سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ فقط مٹیریل نہیں، جس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک فزیکل ورلڈ اور ایک مینٹل ورلڈ. مینٹل ورلڈ الگ ہے نا، ٹھیک ہے. اب تو یہ سائنٹسٹ بھی اس بات کو کر رہے ہیں نا. ابھی میں اس کا ایک انٹرویو سن رہا تھا فریمین ڈائسن کا. فریمین ڈائسن کا نام سنا ہے آپ نے؟ ون آف دا موسٹ سیلیبریٹڈ فزسسٹ آف 20th century، پرنسٹن میں ہوتا ہے میرے خیال ہے ابھی. تو اس نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ فزیکل ورلڈ ہے اور مینٹل ورلڈ ہے. فزیکل ورلڈ کے بارے میں ہم بہت کچھ جان چکے ہیں، لیکن مینٹل ورلڈ کے کو ابھی ہم نے خالی اسکریچ کرنا شروع کیا ہے. ہمیں کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا ہے. یعنی دا ورلڈ آف کانشیسنیس، آپ کا دماغ، آپ کی فکر، آپ کی جو آئیڈیاز ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اگر اس میں ہیں، آپ کی صحیح فکر ہے، تفکر ہے، تعقل ہے، تو آپ اس مادیت سے اٹھ کے کہاں چلے گئے؟ اس مینٹل، یہ لیول نمبر 2 ہے. اس کے بعد لیول نمبر 3 کیا ہے؟ اسپریچول ورلڈ ہے اس کے اوپر. اور اسپریچول ورلڈ کی جو ایک مینیفیسٹیشن ہے وہ یہ حسن خلق ہے کہ اگر آپ اپنے اخلاقیات پر محنت کریں گے، اگر آپ اپنے اخلاقیات کو پاکیزہ کریں گے، تو آپ اسپریچول ورلڈ میں ان فرشتوں کے ساتھ یا ان مخلوقات کے ساتھ کنیکشن، اور اس میں آپ جس لیول آف ایگزسٹنس پہ بھی رہتے ہیں نا، تو اس لیول آف ایگزسٹنس کی مخلوقات کے ساتھ آپ کی رشتہ داری قائم ہو جاتی ہے. ہر لیول کے اپنے اپنے مخلوقات ہیں اور اس کے اپنے باشندے اور رہنے والے. تو فزیکل ورلڈ، مینٹل ورلڈ، اسپریچول ورلڈ، اور اس کے اوپر ڈیوائن. ڈیوائن میں کیا بات ہوتی ہے؟ ڈیوائن کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کی پوری ذات، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مطلب آپ کا جسم، آپ کا خیال، آپ کی عقل، آپ کی روحانیت، ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہو جائے، ختم ہو جائے بیفور دا ڈیوائن. آپ کو معصومین علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ چیز نہیں فیل ہوتی، وہ چیز نہیں فیل ہوتی کہ یعنی کہ وہاں پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں الہی حبلی معالی الاخلاق، اے خدا مجھے اعلیٰ اخلاق عطا کریں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اخلاق پر آپ کو خود محنت کرنا ہے. امام علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اعلیٰ اخلاق عطا کر دیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام علیہ السلام جس لیول پر جا کے بات کر رہے ہیں نا، وہاں پر کمپلیٹ سرنڈر ہے بیفور دا ڈیوائن، کہ یعنی میرا عمل بھی میرا نہیں ہے. تو اب یہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیول پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اصل فرق اس سے پڑتا ہے. اس دھوکے میں مبتلا نہ رہیے گا کہ میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں فلاں، یہ سب کاؤنٹ نہیں کرتا ہے. اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ کس لیول پر ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اس کا پتہ اور ثبوت آپ کو کہاں سے مل جائے گا کہ اس ڈومین کے جو بھی کریچرز ہیں، آپ ان سے مانوس ہوں گے، وہ آپ سے کنیکٹ ہوں گے، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے، آپ کی زندگی میں شامل ہوں گے. یعنی جیسے آپ اس بات کو دیکھیں کہ جو لوگ، جو میں مثال سامنے کی دوں کہ جو لوگ فار ایگزامپل سائنس میں، سائنٹیفک پرسوٹس میں، علم میں بہت زیادہ انوالو رہتے ہیں، یعنی دے آر مینلی لیونگ ان دا مینٹل ورلڈ، وہ فزیکل ورلڈ والوں سے ان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ یعنی جو اہل مادہ اور فن اور انٹرٹینمنٹ اور دنیا میں پھنسے ہوئے ان سے وہ قریب نہیں ہوتے، وہ دور ہو جاتے ہیں، ان میں فاصلہ آ جاتا ہے، ان میں حجاب پیدا ہو جاتا ہے، اور بلکہ جو اہل دنیا ہیں وہ ان کو پاگل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مینلی آپ جس لیول پر ایگزسٹ کرتے ہیں اس کی امپورٹنس ہے، اور اسی کے باشندوں سے آپ کی رشتہ داری بنتی ہے۔ کہ وہ سائنٹسٹ اس بات کو جانتا ہے کہ میری جو ورلڈ ہے وہ کتنی زیادہ رچ ہے، اور یہ لوگ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، گاڑیاں جمع کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، فلاں فلاں کپڑوں کے پیچھے اور ہیرے جواہرات، یہ کتنے اسٹوپڈ ہیں۔ وہ اہل علم جانتا ہے اس بات کو، اور اسے کبھی ریگریٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یعنی مثال کے طور پر کہ اگر آیت اللہ بہجت اور علامہ طباطبائی اور جتنے بھی ہمارے بزرگان علماء ہیں انہوں نے اپنے زندگی میں اتنی تکلیفیں اٹھائیں، نو ریگریٹس، کوئی انہیں شرمندگی نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہم نے دنیا نہیں بنائی، وہ اس میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے کہ آپ کو اس بات کا حساب رکھنا ہے کہ آپ کس لیول پر زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی کہنے کی باتیں نہیں ہیں۔ آپ جس لیول پر موجود ہوتے ہیں وہاں کی مخلوقات آپ سے انٹریکٹ کرتی ہیں، کنیکٹ کرتی ہیں۔ وہ جو سائنسداں ہیں وہ اس بات کو جانتا ہے کہ میری مینٹل ورلڈ میں کتنا کچھ ہے، میں کس کس سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہوں، کہ یعنی اس کے ذہن میں جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اس کے ذہن میں جو سارے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تفکرات جن سے وہ مسائل کو حل کر رہا ہوتا ہے، پرابلمز، یہ کہاں سے ہو رہا ہوتا ہے؟ کہ اس جو مینٹل ورلڈ کے اندر جو سارے لوگ ہیں وہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آئمہ علیہ السلام ہمیں جس کی طرف بلا رہے ہیں وہ کون سا لیول ہے؟ دا ہائیسٹ ون، دا ڈیوائن۔ اور ڈیوائن کا پہلے جو اسٹیج ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسپریچول ورلڈ۔ اور اسپریچول ورلڈ کیسے مینیفیسٹ ہوتی ہے؟ حسن خلق، پاکیزہ اخلاق، جو اسپریچول ورلڈ کی بنیادی ہے نا۔ جیسے کہ جب خدا نے ان ملائکہ کی بات کی کہ جو تقرب الہی، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون بل عباد مکرمون، ان کو کن صفات سے یاد کیا؟ ان کی اخلاقی کوالٹی سے یاد کیا ان کو، کہ جو میرے پاس ہیں، جو میری بارگاہ میں ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ با کرامت بندے ہیں، وہ قول خدا پر، امر خدا پر سبقت نہیں کرتے، کمپلیٹلی اوبیڈینٹ ہیں، امر خدا کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو یہ اسپریچول ورلڈ، ٹھیک ہے؟ اور ابو دیٹ وہ ڈیوائن ہے۔ ڈیوائن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان ٹوٹلی اس کی پرسنالٹی کے تمام لیولز ٹرانسپیرنٹ ہو جائے، ایز اف نتھنگ ایگزسٹ بٹ اونلی یو، ٹھیک؟ یعنی زندگی کی تمام توانائی، تمام ارادہ، تمام حقیقت، تمام سچائی کس میں دیکھے؟ فقط اور فقط خدا میں دیکھے۔ اور اپنے آپ کو کیا دیکھے؟ کہ جو آپ مجھے بنا دیں گے، جو آپ کی صفات کا ریفلیکشن میرے اوپر ہے، میں اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جملہ سینس کرتا ہے نا، الہی حبلی معالی الاخلاق، پھر سینس بنتا ہے نا اس کا، کہ اخلاقیات کا اعلیٰ معیار کیا ہے، اخلاقیات کی حقیقت کیا ہے؟ پھر یہ میں نہیں، آپ کو پتا ہے، آپ جانتے ہیں، اور آپ مجھے ویسا بنا دیں۔ صحیح؟ تو یہ جو ہے نا، یہ زندگی کا اصل گیم ہے۔ آپ کا لیول کون سا ہے؟ तो हमारे लिए जैसे मैंने कहा कि जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जहाँ जहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं ना, वो यही है कि हम उन ज़ाहरी चीज़ों में जाके फंस जाते हैं और हम ये समझ रहे होते हैं कि, यानी जैसे मैंने कहीं एग्जांपल दी थी कि हमारा जो आखिरत का तसव्वुर है ना, वो ये तसव्वुर है कि लाइक मैं जब भी कोई नेकी करता हूँ तो मेरे क्रेडिट में फॉर एग्जांपल इतनी रकम या इतने हज़ार डॉलर मिसाल के तौर पर वो जमा हो जाते हैं और वो मेरे एक नाम का एक अकाउंट है खुदा के पास जिसमें वो सब जमा हो रहा है, और जब मैं आखिरत में पहुँचूँगा तो खुदा कहेगा जी आपके अकाउंट में इतनी करेंसी जमा हो गई है, ले लीजिए। जबकि आखिरत क्या है? आखिरत ये है कि आप खुद हैं, आप खुद हैं, जो भी गेन है, लॉस है, बेनिफिट है, नुकसान है, सब कुछ आप खुद हैं। ठीक, तो अल्लाहुम्मा बिइल्मिकल गैब, जुमले क्या है कि तेरे गैब के इल्म के वास्ते से, वकुदरतेका अलल खल्क, और तेरी कुदरत तमाम मखलूकात पर। ठीक है, अब ये जुमले भी अगर आप उसमें गौर करें तो इन जुमलों के अंदर बहुत ही ख़ास बात है कि ये दो दो वास्ते क्यों दिए, यानी खुदा को ये दो वास्ते क्यों दिए, तेरा इल्म गैब और खल्क पर तेरी कुदरत। थोड़ा सा सोचें, बताएं दो वास्ते क्यों दिए। यानी हम आपको क्या समझ के पुकार रहे हैं? इल्म कल गैब कि आप वो हैं कि जो हर छुपी से छुपी चीज़ का इल्म रखते हैं, कोई आपके सामने पोशीदा नहीं है, और जितना कुछ भी है जिसका आप इल्म रखते हैं वो सब का सब आपके कब्ज़े कुदरत में। ठीक, हाँ, यानी वही जो मैं आपसे कह रहा था, डिवाइन लेवल क्या है? डिवाइन लेवल क्या है कि सिवाय उस हस्ती के बाकी सब ट्रांसपेरेंट हो जाए। ठीक है, क्योंकि दो मसाइल है ना कि अगर किसी के पास अथॉरिटी है तो उसकी अथॉरिटी महदूद है। अथॉरिटी महदूद क्यों है? कि वो वहां आपका इल्म ही रखता है, जानता नहीं है, और या अगर जानता है तो उस पर अथॉरिटी नहीं रखता। यही है ना, यानी हम अगर फॉर एग्जांपल स्पेस के बारे में जानते हैं, हमारा कोई उस पर कब्जा नहीं है। अब गलत उसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं,
ब्रेक ले
लेते हैं, पानी पीने
बहुत ज्यादा जरूरी है, पॉज हो गया। अच्छा, ये हो गया पॉज जी, उसको बस रिकॉर्ड वाला दबा देंगे तो पॉज हो जाएगा।
पॉज
नहीं चल रहा, इसको दबा दीजिए वाला।
चलें चलें चले, मैं कंटिन्यू करता हूँ जी। तो यहाँ पर जो बात हो रही थी वो ये कि ये नहीं, यहाँ जो कलाम है इंतहाई जामे, ये दो जुमले यानी इनके अंदर जो गहराई है और जो चीज़ों को कंसेप्ट्स को जमा किया है वो बहुत डीप है। ठीक है, यानी खुदा के सामने सरेंडर होने का या खुदा की बारगाह में खुजू खुशु का इजहार कैसे हो रहा है? कोई चीज़ तेरे इल्म से बाहर नहीं है। اور جو تیرے علم میں وہ تیری قدرت سے دور باہر نہیں ہے. ٹھیک, یہ دو واسطے دیے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو اپنا مدعا ہے وہ کیا ہے. احینی ما علمت الحیات خیرا لی, اور یہ رسول خدا کی دعاؤں کے بھی جملے ہیں. یعنی کہ کئی جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی دعائیں نا, وہ وہی ہیں جو رسول خدا نے ان کو تعلیم کی ہیں. مجھے وہ زندگی دے. اب دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں, ہمیں زندگی کیسی دے جس میں ہم نیک بنے. یعنی اگر مثال کے طور پر ہم پر جو دنیا کا غلبہ ہے, عام مسلمان ہیں ہم, تو ہم کہیں گے ہمیں اچھا رزق دیں, رزق وسیع دیں, اولاد دیں, فلاں دیں فلاں دیں. یا اگر ہم تھوڑے سے بہتر درجے کے مومن ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہمارا اخلاق اچھا کر دیں, ہماری کوالٹیز اچھی کر دیں. لیکن اب وہی جو میں آپ کو لیول بتا رہا ہوں نا, کہ کیا دعا ہے. احینی, مجھے وہ زندگی دیں, ما علمت الحیات خیرن لی, کہ جس زندگی کو آپ میرے لیے بہتر سمجھتے ہیں. بات ختم ہو گئی. صحیح ہے, تو آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا تھا, لیولز, کہ معصوم آپ کو کس لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں. معصوم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے, ہمارے پیروکار جو ہیں نا, وہ کس لیول پر ایگزسٹ کریں. کہ میں اس بات کا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوں کہ میں یہ فیصلہ کروں کہ میرے لیے کون سی زندگی اچھی ہے. نہ میں اپنے آپ کو اس کے بارے میں سمجھدار سمجھتا ہوں اتنا, اور نہ میں اپنے لیے حق دیکھتا ہوں کہ میں یہ فیصلہ کروں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے وجود کی حقیقت آپ خود ہیں. میرا جو وجود ہے وہ آپ کی ملکیت ہے, آپ کے قبضے قدرت میں. ٹھیک, تو مجھے وہ زندگی دیں, وہ حیات دیں جو آپ کے علم میں میرے لیے بہترین ہے. وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي, اور میرا انتقال مجھے اس وقت دیں, مجھے اس وقت وفات آئے جس وقت کو آپ میری وفات کے لیے بہترین سمجھتے ہیں. مطلب دیٹ از سو بیوٹیفل. صحیح, مجھے وہ زندگی دیں جو آپ کے علم میں میرے لیے بہترین ہے, اور مجھے ایسی وفات دیں کہ جس وقت آپ کو وہ وقت میرے انتقال کے لیے سب سے اچھا لگتا ہے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بس اس کو بیان کر کے نا پھر اس کو ہم اگلی دفعہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ, کہ اس کی کیا وجہ ہے. ہم جیسے لوگ کہ جن کی لائف میں اور جن کے نفس میں اسٹیبلٹی نہیں ہے, ویریشن ہے, تو ہمارے لیے اس بات کا یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ وقت وفات میرے نفس کی کیا حالت تھی. یعنی اگر ہم کسی پارٹی میں انتقال کر جائیں, یا ہم ایک مسجد میں حالت نماز میں انتقال کر جائیں, تو آپ یقین کریں ہماری آخرت, ہماری برزخ میں بہت فرق پڑ جائے گا. عریبہ سمجھ میں, کیونکہ انتقال کے وقت نفس کی جو حالت ہوتی ہے وہ تقریباً ایک لحاظ سے پرماننٹ ہو جاتی ہے, سیٹ ہو جاتی ہے جب اس کو لے کر آپ نکل رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی اہم دعا ہے کہ توفنی اذا علمت الوفات خیرن لی, مجھے اس وقت وفات دیں, اس لمحے میں مجھے وفات آئے کہ جب آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ لمحہ میرے انتقال کے لیے بہترین ہے. اور اس کو ابھی فیصلہ کس پہ چھوڑا؟ خدا پہ چھوڑا, اپنے طرف سے نہیں. میں نہیں ڈٹرمن کر رہا, مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے, وہ لمحہ کون سا ہے, یہ آپ اب آپ دیکھ رہے ہیں ان دعاؤں میں ان کلمات میں کس قدر عظمت ہے. اور جب آپ یعنی اخلاقیات کے حوالے سے مکارم اخلاق کے حوالے سے آگے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو مین ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ مین ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ زندگی اور انجام بخیر ہو, زندگی خیر کے رستے پہ گزرے اور انجام بخیر ہو. ٹھیک ہے, یہ ایک آپ کی مین ریکوائرمنٹ ہے آپ کی لائف کی. کیونکہ وہ انسان جو زندگی میں کہہ میں بہت نیکیاں کرتا رہا اینڈ خراب ہو گیا, وقت وفات حالت اچھی نہیں تھی, کوئی برائی لاحق ہو گئی. کیونکہ ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ ہمارے اندر اتار چڑھاؤ بہت ہے, ہمارا نفس ایک حالت پہ اسٹیبل نہیں ہے. یعنی اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر میں یہ کہوں کہ کہیں کہیں پر ہم بعض اوقات کافر بھی ہو جاتے ہیں ڈیورنگ دا ڈے, تو شاید یہ غلط نہیں ہے. کیونکہ جب ہم مثال کے طور پر اپنی جاب میں یا مختلف جگہوں پر ان چیزوں کو قبول کر رہے ہوتے ہیں کہ جو صریحاً مرضی خدا کے خلاف ہیں, تو وہاں پر ہمارا نفس کافروں والی حالت سے مشابہت رکھتا ہے یا نہیں. تو اگر اس وقت خدا نخواستہ انتقال ہو گیا تو بندہ پھر اچھی حالت میں نہیں نکل رہا یہاں سے, اور اس کا ایک امپیکٹ پڑے گا آگے, اثر ہوگا. ہاں ٹھیک ہے نا, نہیں آپ اپنی محنت کریں, لیکن جو جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ لیولز ہیں. لوئسٹ لیول وہ ہے کہ جب انسان اپنے بدنی طاقت اور بدن کی فیکلٹیز کی بنا پر یہ سمجھے کہ میں عالم ہوتا ہوں یا میں کچھ کرتا ہوں یا میں کچھ جمع کر رہا ہوں, یہ لوئسٹ لیول ہے. اریما سمجھ میں, اس کا سمجھنا ہمارے لیے کافی مشکل ہے کیونکہ اس کے آگے ہم عام طور سے سوچتے نہیں ہیں. تو اسی وجہ سے جو معصوم کے کلمات ہیں وہ ہمیں بہت عجیب سے لگتے ہیں. جنہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.